کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی سنہ کے ناظرین پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے علم برکت عطا فرمائے, علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ابتداء درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ, قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج کے ہمارے مہمان مفتی حسان صاحب ہیں, حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج کرا بھائی؟
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال.
آج کا جو پہلا ہمارا سوال ہے اور سوال بہت اہم ہے کہ بعض اوقات فلم انڈسٹری میں انبیاء کرام علیہ السلام ان کی زندگی اور کے حالات پر بھی فلمیں بنائی جاتی ہیں, اسی طرح صحابہ کرام علیہ مردوان کے کوئی ایسے واقعات, تو یہ کیسا عمل ہے کہ اس کے اندر بطور خاص کسی نبی کے کردار میں یعنی ان کے جو بھی واقعات ہوئے تھے اب کسی کو وہ نام دے دیا, اسی طرح صحابہ کرام علیہ مردوان کے نام سے افراد جو ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کر دیں, یہ عمل کیسا ہے؟ شرن کیا کہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی بالکل بھی شرعاً اجازت نہیں ہے, شرعاً یہ ناجائز و ممنوع ہے اور اس میں بہت ساری قباحتیں بہت ساری خرابیاں یہ موجود ہیں. اولاً تو یہ دیکھیں کہ جب بھی فلم جو ہوتی ہے یا ڈرامہ جو ہوتا ہے وہ فلم اور ڈرامہ ہی ہوتا ہے,
صحیح,
اس میں حقیقت پر مبنی باتیں یہ عمومی طور پہ بہت قلیل ہوتی ہیں. اکثر چیزیں اس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس سے تعلق ہی نہیں رکھتی, تو جھوٹ ان کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے, جھوٹ باتیں اس کے اندر شامل کر دی جاتی ہیں. یہ ہر تاریخ پڑھنے والا اور ہر علم رکھنے والا بخوبی اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ صرف فلم یا ڈرامہ نہیں بلکہ اس موضوع پر لکھی گئی کتابیں بھی جو ہوتی ہیں اس میں جھوٹ شامل ہوتا ہی ہے, نمبر ایک یہ. نمبر دو, ظاہر ہے کہ جب فلم بنے گی ڈرامہ بنے گا تو اس کے اندر میوزک نہ ہو ایسا نہیں ہوگا, میوزک اس کے اندر ہوگا, میوزک اس کے اندر ہوگی اور وہ ناجائز و حرام امور کے اوپر مبنی ہوگی, تو اس وجہ سے بھی اس کی حرمت بالکل واضح ہے ہمارے سامنے. پھر تیسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بے پردہ عورتوں کے بغیر چلیں گی نہیں, تو اس میں بے پردہ عورتوں کو کسی نہ کسی طریقے سے دکھایا جائے گا, یہ ایک اور حرام ہونے کی صورتیں. پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ وہ عظیم و شان ہستیاں ہیں, وہ جلیل القدر ہستیاں ہیں کہ جن کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان و عظمت کو بیان کیا ہے. اب ان کے کریکٹر کو نبھانے کے لیے اور اس کی ایکٹنگ کرنے کے لیے کیسا شخص آتا ہے کہ جس کی عیاشیاں اور جس کی بدکاریاں اور جس کی طرح طرح کی خرافات جو ہیں وہ سب کو معلوم ہوتی ہیں, اور وہی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک نبی کا جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہوتا ہے, یہ ایک اور خرابی اس کے اندر آ رہی ہوتی ہے.
پھر اس کی ظاہری صورت بھی اتنی وہ ہوتی ہے کہ ماذا اللہ, یعنی لوگوں کے ذہنوں میں یہ جائے گا کہ صحابی کی بھی کیفیت یہ تھی.
تو یہ ساری چیزیں اور اس طرح کی اور بہت ساری قباحتیں ہم غور کرتے چلے جائیں گے تو اس کے اندر نکلیں گی, تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. اور یہ کوئی میٹر نہیں کرتا کہ جی اس کے ذریعے سے بات اچھی طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے اور ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کے اوپر مشتمل آسان ترین کتابیں موجود ہیں کہ جن کو پڑھ کر آپ اتھینٹک معلومات جو ہے اور مستند معلومات آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں. سیرت الانبیاء مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ علیہ کی کتاب ہے, آپ اس کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو بہترین معلومات حاصل ہوگی. اسی طرح صحابہ کرام علیہ مدوان کے حالات پر مکتبۃ المدینہ کی کئی کتابیں شائع کردہ ہیں, تو ان کو آپ پڑھیں, اس کے اندر آپ کو ساری باتیں حاصل ہو جائیں گی. تو اس طرح فلمیں بنانا اور ان فلموں کو دیکھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے, ہرگز ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے, جو ایسا کرتے ہیں ان کے اوپر توبہ کرنا یہ لازم ہے.
ٹھیک ہے, دیکھنے والوں کے اوپر بھی کوئی اس طرح؟
ظاہر ہے کہ دیکھنے والے جو دیکھیں گے تو وہ آنکھیں بند کر کے تھوڑی یا کان بند کر کے تھوڑی دیکھیں گے, ظاہر ہے انہوں نے دیکھنا ہے تو جو چیزیں اس کے اندر آئیں گی وہ ساری کی ساری چیزیں یہ دیکھیں گے, اور غلط چیز ہے تو غلط چیز کو دیکھنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہوتی.
صحیح, ٹھیک ہے, یعنی بعض اوقات یہ دیکھنے والے یہ مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے یہ سیرت کے پہلو سیکھ رہے ہیں, اس کے ذریعے سے ہم یہ واقعات تک پہنچ رہے ہیں اور یہ ہمیں मालूमात हासिल हो रही है, ये नहीं जानते कि उनके खुद भी और उनके बच्चे भी जो एक सहाबा या अंबिया के बारे में जो करेक्टर देख रहे हैं तो उनके जहनों में क्या क्या सवाल पैदा हो रहे हैं
पैदा होंगे और एक बुरा जो है वो तसव्वुर इनका वो जो खिलाफ वाक़े है गलत है वो उनकी तरफ जाएगा,
उनकी तरफ जाएगा। जी मजीद सवाल।
मेरा नाम सैयद वजाहत अमजद है। मेरा सवाल ये है कि आजकल जो फोटोग्राफी वीडियो वगैरह के मुतालिक जो काम हो रहे हैं शरीयत में इसका काम करना जायज है?
जी फोटोग्राफी,
देखिए फोटोग्राफी जो हमारे यहाँ अब होती है वो डिजिटल कैमराज के जरिए से होती है कि डिजिटल कैमरा होता है उसके जरिए से फोटोग्राफी की जाती है या जो है वो मूवी बनाई जाती है। तो जब तक डिजिटल जो आलात हैं उसके अंदर ये चीज़ें हैं, तस्वीर जब तक मोबाइल के अंदर है कैमरे के अंदर है तो उस वक्त तक तो इसके बनाने की इजाज़त है। अलबत्ता जब इसका प्रिंट आउट करेंगे तो ये प्रिंट आउट करना इसकी शरान इजाज़त नहीं है, वो सिर्फ ज़रूरत के तहत जहाँ उलमा ने इजाज़त दी है शनाख्ती कार्ड वगैरह बनाना या दीगर उमूर बाज हैं कि जहाँ इजाज़त दी गई तो वहाँ फिर आप ये उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, वरना फिर इसकी इजाज़त नहीं होती। दूसरी बात ये कि जब आप बनाएंगे तो फिर उसमें एहतियातें ज़रूरी होती हैं कि जैसे हमारे यहाँ आमतौर पर जो मूवी बनाई जाती है शादियों के अंदर उसकी खुराफात अपनी जगह पर होती हैं कि किस तरीके से वो बाज़ूकात औरतों के अंदर जाके वीडियो बना रहे होते हैं मूवी बना रहे होते हैं तो फिर वो उसकी अलग नाजायज़ होने की वजह बन जाएगी, उसकी शरान इजाज़त नहीं होगी। बाकी रहा सिर्फ तस्वीर मोबाइल के ज़रिए से आप खींच लें, जैसे वीडियो अभी हमारी भी मदनी चैनल के ऊपर आ रही है तो ये वो तस्वीर नहीं है कि जिसके ऊपर शरीयत ने नाजायज़ होने का हुक्म लगाया है। जब आप प्रिंट आउट करेंगे तो फिर उसके ऊपर शरीयत मुतहरक की रोशनी में उस तस्वीर के अहकाम आएंगे कि जिस पर वईद हदीस पाक के अंदर आई हैं।
ठीक है, ये हकीकतन ये वीडियो वाली सूरत ये तस्वीर नहीं है,
तस्वीर ही नहीं है, ये हकीकत में एक रेज हैं शुआएं हैं जिनके ज़रिए से ये आपको आपके LCD पर या आपके मोबाइल पर या जहाँ भी आप देख रहे हैं वहाँ ये चीज़ शो होती है, जैसे ही आप बंद करेंगे ये चीज़ चली जाएगी।
ठीक है मजीद सवाल।
अगर किसी ने जोहर की चार रकात सुन्नत मुअक्कदा के पहले आधे में अत्तहियात आखिर तक दुआए मासूरा तक पढ़ ली मगर सलाम न फेरे और तीसरी रकात में सना भी पढ़ ली तो नमाज का क्या हुक्म होगा?
सुन्नत मुअक्कदा है उसका हुक्म अत्तहियात के एतबार से ये फर्जों वाला ही है, लिहाजा जिसने कादा उला के अंदर जिसने पूरी अत्तहियात यानी आखिर तक अत्तहियात के साथ दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ लिया और दुआए मासूरा भी पढ़ ली बल्कि फ़कत अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद पढ़ लिया या इतनी देर वो खामोश बैठा रहा तो इसने चूंकि फ़र्ज़ के अंदर ताखीर की है इसको तीसरे रकात के फ़र्ज़ के लिए उठना था तो इस ताखीर की वजह से इसके ऊपर सजदा सहव लाजिम आएगा। अगर इसने ऐसा भूले से किया हो और अगर जानबूझ के किया है तो फिर तो दोबारा नमाज इसको पढ़ना होगी। तो ये जो कादा उला के अंदर इसने ताखिर की है इस बुनियाद पर इसके ऊपर सदा साहब लाजिम आएगा,
लाजिम आएगा। अच्छा तो तीसरी के लिए जब ये खड़ा होगा तो
उसमें सना पढ़नी नहीं चाहिए लेकिन अगर पढ़ ली तो इस सूरत में उसके ऊपर जो है वो सदा साहब लाजिम नहीं आएगा।
ठीक है मजीद सवाल।
मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि जो हम नमाज अदा करते हैं उसमें सुन्नत मौकदा और गैर मौकदा तो क्या इसका नियत में इजहार करना ज़रूरी है नियत करने में कि मैं नमाज अदा करता हूँ दो रकात सुन्नत मौकदा या गैर मौकदा और अगर नहीं अदा करते तो नमाज में से कोई फ़र्क पड़ेगा?
जी इसमें देखें सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि नीयत ये दिल के इरादे का नाम है। जब बंदा नमाज के लिए खड़ा हुआ तो जाहिर है कि उसको मालूम है कि मैंने जोहर से पहले की चार सुन्नत मौकदा पढ़नी है, जोहर के बाद की दो सुन्नत मौकदा पढ़नी है या असर से पहले की चार सुन्नत गैर मौकदा पढ़नी है तो दिल के अंदर वैसे ही बंदे की नीयत होती है, जब नीयत है फिर इस सूरत में उसकी सुन्नतें वैसे ही अदा हो जाएंगी। और बाज़ उलमा के नज़दीक जो है वो मुतलकन सुन्नत की नीयत से तमाम की तमाम सुन्नतों में सिर्फ ये नीयत कर ले कि सुन्नत अदा करता हूँ तो भी सुन्नतें अदा हो जाएंगी। बाज़ ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की नीयत करे कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार की पैरवी कर रहा हूँ तो इससे उसकी सुन्नत अदा हो जाएंगी। और बेहतर यह है कि अगर वो सुन्नत मौकदा के जोर से पहले की चार सुन्नत मौकदा अदा कर रहा हूँ ये कहेगा तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन चूंकि दिल के अंदर वैसी नीयत होती है कि जोर से पहले की चार सुन्नतें पढ़ रहा हूँ तो मुतलक नीयत की वजह से भी सुन्नतें पढ़ने की नीयत है उसकी वजह से भी उसकी सुन्नतें हो जाएंगी।
ठीक है कुछ मस्जिद भी शामिल करते हैं। एक सवाल है कि घरेलू सदका बॉक्स है उसमें पैसे डाल दिए थे और फिर जरूरत पड़ी तो निकाल के खर्च कर लें घर पर और नीयत ये हो कि दोबारा डाल देंगे क्या?
इसमें देखें पहली बात तो ये देखना होगी कि ये रकम जो है वो आपकी अपनी जाती है या बाहर से भी किसी ने इसके अंदर रकम डाली है। अगर तो आपकी जाती रकम है तो इस सूरत में चूंकि یہ رقم ابھی آپ نے شرعی فقیر تک پہنچائی نہیں ہے، اس کا کیا نہیں ہے، جو بھی اس کا مصرف ہے وہاں تک آپ نے پہنچائی نہیں، تو چونکہ یہ آپ کی ملک میں ابھی باقی ہے تو اس کا استعمال کرنا تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن افضل اور اولا یہی ہے کہ اسے استعمال نہ کریں۔ جب اس کو آپ نے رکھ دیا اس نیت کے ساتھ کہ اب میں اسے جو ہے وہ مدرسے میں دے دوں گا، جامعہ میں دے دوں گا، مسجد کے اندر دے دوں گا، تو پھر وہ رقم اسی مقام پہ پہنچا دے۔ لیکن اگر اپنی ذاتی رقم ہے اور اسے استعمال کر لیتا ہے بندہ تو استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی اس نے اسے خرچ نہیں کیا۔ اگر یہ مصرف تک پہنچا دیتا تو پھر ایک معاملہ الگ ہو جاتا، اور اگر دوسرے کی رقم اس کے اندر موجود ہے پھر تو ظاہر ہے کہ اس کو خرچ نہیں کر سکتے، وہ تو پھر آپ کو اس سے اجازت لینا پڑے گی، اور اجازت میں سوال ہو سکتا ہے، کرنا پڑے گا، تو اس کی پھر اجازت نہیں ہوگی استعمال کرنے۔
ٹھیک ہے، اپنی ہے تو اس میں آپ کا۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ اپنی زکات کو بھی ایک سائڈ پہ رکھتے رہتے ہیں کہ یہ زکات ہے، لیکن ان کو پھر ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، تو اس میں بھی یہی استعمال،
اس میں بھی یہی ہوگا۔ زکات تو دیکھیں فرض ہے، وہ سائڈ میں کرنے کی وجہ سے آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی، وہ تو اسی وقت ادا ہوگی جب آپ اس کو شرعی فقیر تک پہنچا دیں گے، یا جس جو بھی اس کا مصرف ہے وہاں تک آپ پہنچا دیں گے، اس صورت میں آپ کی زکات ادا ہوگی۔ صرف سائڈ میں کر لینے سے، اگر سال پورا ہو چکا ہے اور اب آپ سائڈ میں کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ میں سارا سال دیتا رہوں گا، تو ویسے ہی گناہ ہو جائے گا، وہ تو فوری طور پہ دینا ضروری ہوگا۔
اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سائڈ پہ کر دی یعنی نکال دی گویا
تو یہ زکات ادا ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تک آپ دیں گے نہیں اس وقت تک زکات ادا نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا یہ رقم آپ اگر سال کے شروع سے ہی جمع کر رہے ہیں کہ ابھی فرض نہیں ہوئی اس سے پہلے سے ہی سائڈ میں کر رہے ہیں، تو استعمال کرنے کی آپ کو اجازت ہے، اور اگر فرض ہو چکی ہے تو پھر فوری طور پہ یہ یا اس کے قائم مقام جو دوسری رقم ہے وہ آپ شریف فقیر تک یا جو بھی آپ جہاں زکات دینا چاہتے ہیں، جہاں زکات لگتی ہے اس مقام تک پہنچا دیں۔
ٹھیک ہے، ایک سوال کہتے ہیں کہ میں کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کوئی مسکین نہیں مل رہا، کیا غریب کو بھی کھانا کھلا سکتے؟
غریب دیکھیں غریب الگ چیز ہے، شریف فقیر الگ چیز ہے، جس کو
اور مسکین الگ چیز ہے،
مسکین الگ چیز ہے۔
یہ شاید مسکین کو ہی تلاش کر رہے ہیں، تو یہ جہاں پہ مسکین کا تو وہاں شریف فقیر بھی ہو سکتی
ہے۔ ہمارا جو دور ہے اس کے اندر مسکین اور شریف فقیر جو احکام ہیں وہ شریف فقیر پر بھی لگتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایسا مسکین جو تعریف کی گئی ہے کتابوں کے اندر وہ عام طور پہ ہمارے یہاں ملتا ہی نہیں ہے، جو شریف فقیر ہے اس کو آپ دے دیں گے تو اس سے آپ کا جو کفارہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔
جی وزیر صاحب،
سوال ایک میں عرض کرنا ہے کہ اگر کوئی آدمی اور یہ نماز قضا رہندیاں ہون او تجدید بھی انہیں پڑھنی ہوئے، آیا کہ تجدید نو تجدید بھی تجدید نفل یا جڑیاں دی قضا ماں او پڑھے بندہ، یہ تو سوال ذرا حل کرا دو۔
ٹھیک ہے، تجدید کی نماز وہ پڑھ سکتا ہے یا اس کی جگہ پہ بھی قضا عمری کرتا رہے؟
اگر تو قضا عمری بہت زیادہ ہے تو پھر کوشش کرے کہ ہر صورت میں جلد سے جلد ان کو ہی ادا کر لے، اور اگر اتنا نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ جو نوافل مقرر ہیں جیسے تہجد ہے، اشراق چاشت ہے، نمازوں کے بعد جو سنتیں اور نوافل ہیں، سنت غیر مقدر اور نوافل وغیرہ، ان کو بھی ادا کرے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ قضا نمازیں ادا کرے۔ لیکن بہرحال قضا نمازیں جو وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، لیکن جو اس طرح کی نوافل ہیں کہ جن کی فضیلت حدیث پاک کے اندر آئی ہیں اور وقت کے نکلنے کی وجہ سے وہ اب دوبارہ نہیں پڑھی جا سکیں گی، جیسے تہجد کی نماز آج چھوٹ گئی تو پھر آپ کبھی بھی نہیں پڑھی جا سکے گی، اگلے دن کی جو تہجد ہوگی وہ اگلے دن ادا کی جائے گی، تو اس لیے اسے پڑھ لیں اور اس کے ساتھ قضا نماز بھی ادا کر لیں۔ باقی اس کے علاوہ جو دیگر نوافل ہیں ان کی جگہ کوشش کر کے جلد سے جلد جو قضا نمازیں ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔
ٹھیک ہے، مسجد سے کچھ سوالات مزید شامل کرتے ہیں۔ عجیب سوال ہے، کہتے ہیں کہ نماز کے دوران موبائل پر بات کر سکتے ہیں، یہ کون سا سوال ہوگا؟
موبائل نماز کے دوران نہ موبائل پر کسی سے بات چیت کر سکتے ہیں نہ بغیر موبائل کے کسی سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام اڑیم دوان حاضر ہوتے تو آپ کو سلام کیا کرتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سلام کا جواب دیا کرتے تھے
نماز میں،
نماز کی حالت میں۔ پھر اس کے بعد جب حبشہ سے واپسی ہوئے صحابہ کرام اڑیم دوان تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کیا، نماز پڑھ لے رہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جواب نہیں دیا۔ پھر نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خود نماز کے لیے کچھ معاملات ہوتے ہیں، تسبیح ہے، ذکر و اذکار ہیں، تلاوت ہے، یہ چیزیں نماز کے لیے ہوتی ہیں، تو لوگوں کے کلام میں سے کسی چیز کی یہ نماز جو ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتی، یعنی نماز میں جو ہے وہ کلام اور سلام کا جواب بھی نہیں دیا جا سکتا، کلام یعنی گفتگو نہیں کی جا سکتی، اور کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب
بھی نہیں دیا۔
تو جب کلام اور سلام کا جواب نہیں دے سکتے اور عام گفتگو نہیں کر سکتے تو موبائل پر بھی گفتگو نہیں کر سکتے، بلکہ موبائل اس انداز میں اگر کسی نے اپنی جیب سے نکالا کہ جس سے عمل کثیر ہوتا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں، اور ظاہر ہے کہ عام طور پہ جب موبائل نکالا جائے گا تو انداز یہی ہوگا کہ دیکھنے والا دور سے جس کو معلوم نہیں کہ آپ نماز میں ہیں وہ دیکھے گا تو یہی کہے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، لہٰذا نماز میں یہ عمل کثیر ہو جائے گا اور اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔
ظاہر ہے کوئی نماز کے اندر اگر جیب سے نکالتا ہے اور نکال کر اب دیکھا ہے ابھی کس کا نمبر ہے، اب نمبر کاٹ کے پھر دوبارہ، تو یہ عمل ظاہر ہے دیکھنے والا دیکھ کے کہے گا کہ نماز میں ہے ہی نہیں، تبھی اس طرح کے
نماز اس کو کہتے ہیں عمل کثیر اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔
اچھا نماز کے دوران ہی اگر جیب میں ہی ڈالے ہاتھ اور وہیں کال اگر
اس کو اگر عمل قلیل کے ذریعے کرتا ہے، جیسے اس کی جیب کے اندر یہ موبائل رکھا ہوا ہے اور بجنا شروع ہوا تو اب اس نے یوں دبا دیا، جیسے بعض اوقات جو سائڈ بٹن ہوتا ہے اس سے یہ ٹون بند ہو جاتی ہے، اگر اس طرح وہ کر دیتا ہے اور عمل قلیل ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے نماز کے باہر کا کوئی کام نہیں کیا، نماز کے اندر ہی یہ موجود ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اگر ٹون بج رہی ہے جس سے نماز کے اندر وہ پریشان ہو رہا ہے، ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو پھر اس کو بجا اس کو بند بھی کرنا ہوگا۔
بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ٹون ہی ایسی سیٹ کی ہوتی ہے، یعنی ایک تو میوزیکل ہے، بعض اوقات گانے بھی ہوتے ہیں، اب یہ چیزیں عین نماز کے اندر بھی اور وہ بھی جماعت میں، اب کسی کا موبائل بج رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے اس نمازی کو؟
دیکھیے اگر تو عمل قلیل کے ذریعے اس کو بند کرنا ممکن ہے تو بند کر دے، ٹھیک ہے، اور اگر عمل قلیل کے ذریعے اسے بند کرنا ممکن نہیں ہے، اس کو عمل کثیر ہی کرنا پڑے گا، یعنی دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، ایسا عمل کرنا پڑے گا اسے، تو پھر اس صورت میں اگر وہ ٹیون ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی یا دوسروں کی نماز کے اندر پریشانی ہو رہی ہے، لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہے کہ نماز توڑ کے اس نے یہ جو ٹیون ہے اس کو بند کرنا ہے اور پھر دوبارہ شروع سے اپنی نماز کو شروع کرنا ہے اس نے۔
ٹھیک ہے، ایک سوال ہے کہ کیا عورت مکمل پردے کی رعایت کرتے ہوئے قبرستان جا سکتی ہیں؟
ہاں، اصل میں صرف پردے کا معاملہ نہیں ہے نا کہ فقط پردے کی وجہ سے اس کو قبرستان جانے سے منع کیا گیا ہو، اصل میں اور علتیں موجود ہیں۔ عورتوں کے لیے عام طور پہ جزا فضا کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب یہ کسی مقام پہ جاتی ہیں تو یا تو مردے کی تعریف میں حد سے بڑھ جاتی ہیں یا پھر وہ اتنا زیادہ رونا رونا کرتی ہیں کہ جس کی شریعت مطہرہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی، تو اس طرح کی اور جو خرابیاں ہیں اس بنیاد پر علماء نے قبرستان جانے سے عورتوں کو منع کیا ہے کہ یہ نہیں جائیں گی۔ تو یہاں فقط پردے کا معاملہ نہیں ہے کہ پردے کی پوری رعایت کر کے یہ قبرستان جائیں، تو لہذا عورتوں کو چاہیے کہ اصل مقصد جو ہے وہ ایصال ثواب ہے، اور ان کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر اپنے عزیزوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کریں، پڑھیں اور ان کو ایصال کریں، یہی اصل مردے کو فائدہ دینے والی چیز۔
ٹھیک ہے، مزید سوال۔
میں نے بچہ لیا تھا اپنے بڑے بھائی سے، نام میں نے دیا ہے اپنا، تو نام بولتے جائز ہے نہ جائز ہے؟ میں نے بڑے بھائی کا بولتے نام دینا چاہیے۔
بالکل صحیح بولا جس نے آپ کو بولا ہے، کہ اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟
جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جو بڑا بھائی ہو یا چھوٹا بھائی ہو، اصل جس کا بچہ ہے اسی کا نام اس کو دیا جائے گا، یہ لینا جائز ہے، بچے کو آپ گود لے سکتے ہیں، لے پالک بنا سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا حقیقی بیٹا بن گیا اور آپ اپنی نسبت اسے دے دیں، باپ کے نام کے طور پر اس کے حقیقی باپ کا، اصلی باپ کا ہی نام رکھا جائے گا۔
ٹھیک ہے، مزید۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، اگر امام مسجد موجود نہ ہو تو مقتدیوں میں سے ایسا کون سا شخص ہونا چاہیے جو جماعت کرا سکتا ہو، یا امام کی شرائط کیا ہے؟
جی
امام کی شرائط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، عقیدہ اس کا درست ہونا چاہیے، پھر اس کی قراءت درست ہو، یعنی اتنی اس کو قراءت آتی ہو کہ جس کے ذریعے سے نماز صحیح طور پہ ادا ہو جائے، پھر مسائل نماز وہ جانتا ہو، ایسا نہ ہو کہ نماز کے مسائل اسے پتہ نہ ہو، نماز فاسد کر دے اور پیچھے والوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے، ٹوٹ جائے، اسی طرح معذور نہ ہو کہ خود معذور ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پیچھے والوں میں سے جو اس کے جیسا معذور نہیں اس کی نماز نہیں کرا سکے گا، خون بہتا ہے مثال کے طور پر،
طہارت
برقرار نہیں رہتی اس کی، ایسا کوئی معاملہ ہے اس کے ساتھ، تو پھر وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ دوسروں کو نماز پڑھائے گا، تو اسی طرح مقتدی کا معاملہ ہوگا کہ وہ ہونا چاہیے کہ جو صحیح العقیدہ ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، تلاوت اس کی یعنی قرآت اس کی درست ہو، صحیح پڑھتا ہو، اور پھر یہ کہ مسائل نماز کو بھی وہ صحیح طریقے سے جانتا ہو۔
ٹھیک ہے، اور ایسا تو نہیں ہے کوئی بھی, جس کا عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جہاں بھی جماعت کرنے کا معاملہ ہو تو جو ٹوپی ویسے سر پہ رکھ کے پھرتے رہتے ہیں تو آپ ہو جائیں, یا آپ حاجی صاحب ہیں آپ پڑھا لیں, یا کسی کی داڑھی ہے تو اب اسی کو عام طور پہ آگے کر دیا جاتا ہے.
صرف یہ شرائط نہیں ہے نا, ٹوپی تو چلے ایک الگ ہی میٹر ہے,
ٹھیک ہے,
داڑھی ہونے کے علاوہ اور دیگر چیزیں بھی اس کے لیے ضروری ہیں. اب اس کو
داڑھی بھی ضروری ہے اور دیگر چیزیں بھی,
اس کے علاوہ دیگر چیزیں ضروری ہیں کہ تلاوت ہی صحیح نہیں مثال کے طور پر اس کی.
بالکل بالکل صحیح بات.
پھر ظاہر ہے کہ وہ کیسے تلاوت, وہ کیسے جماعت کروا سکتا ہے, اس کی اپنی نماز کے الگ مسئلے کھڑے ہوں گے کہ وہ دوسروں کی جماعت کروائے. تو ایسا نہیں ہے کہ فقط اس کی داڑھی ہے تو اس بنیاد پر وہ جماعت کرانے کا اہل ہو جائے گا اور جماعت کرانے کے قابل ہو جائے گا, ایسا نہیں.
ویسے یہ المیہ نہیں ہے کہ اگر بالفرض امام نہیں ہے اور اہل محلہ میں سے یا جو بھی آئیں جماعت کے لیے ان میں کوئی بھی ایسا شخص ہے کہ جماعت کے قابل نہ ہو, ہے کہ نہیں بات؟
ایسے تو المیہ بہت سارے نا ہمارے یہاں پر, تو ان میں سے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ اس قابل تک نہیں ہوتے کہ آگے بڑھ کے کوئی جماعت کروا سکے. 20-25 سال سے پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ابھی تک اس قابل نہیں ہوئے ہوتے کہ وہ جماعت کروا سکیں. باقی کہ پورے محلے کو آرام سے چلا لیں گے وہ دیگر معاملات کے اندر, پورے پورے شہر کو چلا لیں گے,
امام کو بھی چلا لیں گے,
امام کو بھی چلا لیں گے, لیکن جو جماعت ہے اس کے اندر نہیں چل سکتے.
چلے اللہ پاک رحم فرمائے, ہونا یہی چاہیے, کوئی نہ کوئی تو ایسے افراد ہونے چاہیے. جماعت کوئی الگ سے زیادہ ایکسٹرا کوئی شرائط نہیں ہے حسان صاحب, جتنی آپ نے بیان کی ہیں, عقیدے کا درست ہونا
جی,
قرات کا درست ہونا, طہارت کا درست ہونا, اور جو چیزیں یہ ریکوائرمنٹ امام کے لیے ہیں, تو یہ تو عام مسلمان سے بھی یہی چیزیں مطلوب ہیں کہ وہ بھی داڑھی اس کی ایک مٹھی ہو, قرات اس کی درست ہو, عقیدہ درست ہو.
کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو عام حالت میں نہیں ہونی چاہیے. صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نا, فقہائے کرام نے تو یہاں تک لکھا نا کہ افضل کون ہوگا نماز پڑھانے کے لیے,
یعنی وہ بیان بھی کیے کہ اگر متعدد لوگ ہیں تو اب کون پڑھائے,
یعنی قرآن سب کی برابر ہے,
ہاں
مسائل سب برابر برابر جاننے والے ہیں نماز کے, ایسے جمع ہو گئے ہیں, تو پھر اس کے بعد تقوی و پرہیزگاری میں سب برابر ہیں, سارے کے سارے جو ہے نا وہ حسین و جمیل ہیں, اور پھر اس کے بعد سارے شادی شدہ ہیں, اور اس طرح کی انہیں اتنی ساری شرائط جو ہیں علماء نے یہ کہا کہ اگر ایسے افراد جمع ہو جائے تو ان میں کون جو ہے وہ جماعت کروائے گا, تو یوں آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے. تو پہلے زمانے کے اندر ایسا ہی ہوتا تھا.
اب ایک بندہ بھی یعنی وہ بھی نہیں مل رہا کہ جو جواز نماز تک یعنی نماز درست ہو جائے, وہ بھی نہیں مل رہا ہے,
وہ بھی نہیں مل رہا,
یعنی کتنا بڑا یہ المیہ ہے. کوشش کرنی چاہیے خود بھی, اب خود بھی قرآن پڑھیں, اپنے بچوں کو بھی قرآن کی یہ تعلیم ضرور دیجئے, اور قرآن کے ساتھ ساتھ دیگر جو نماز کے احکامات ہیں, الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول کے اندر باقاعدہ نماز کورس ہوتے ہیں. جی ہاں نماز کورس بھی ہوتے ہیں, امامت کورس بھی ہوتے ہیں, لیکن امامت کورس میں بطور خاص جو حفاظ ہوتے ہیں یا اچھی طرح انہوں نے ناظرہ پڑھ لیا ہے اس کا ٹیسٹ پاس کرتے ہیں, اور وہ بھی کچھ اس میں صورتیں شامل ہیں, امامت کورس بھی ہے, لیکن جو ایک نماز کورس ہے جس کو بیسک تمام مسلمانوں کو سیکھنا ہے, مردوں کو بھی اور خواتین کو, اسلامی بہنوں کو بھی, آپ فیدان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے سے اپنے گھر پر رہ کر اور یہ آپ اپنی رجسٹریشن کروائیں, اور انشاءاللہ جب ایڈمیشن ہو جائے گا تو آپ بھی یہ کورسز جو ہیں وہ کر سکیں گے, مرد بھی کر سکیں گے, خواتین بھی کر سکیں گی, اور ان خواتین کو پڑھانے کے لیے اسلامی بہنیں ہی ہوتی ہیں, وہی ان کو کورس کروائیں گی, نماز کورس, طہارت کورس, پتہ نہیں اور کتنے کورس ہوں گے. جب آپ اس کو دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح, یعنی 7-7 دن, 14 دن, 12 دن, اس میں تقریباً یہ کورس مکمل ہوتا ہے. کوشش کریں تاکہ اس کے حوالے سے ہمیں یہ آگاہی بھی ہو اور دینی علم بھی ہم باقاعدہ کما حقو باقاعدگی کے ساتھ ایک مرتبہ سیکھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں. مزید سوال.
سب سے سوال اب یہ ہے کہ کچھ مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں ہم نماز ادا کرتے ہیں تو بیچ میں پلرز وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہماری صف ٹوٹ رہی ہوتی ہے, اور اگر ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو سجدہ ادا نہیں کر پاتے صحیح طریقے سے, تو ہم کیا اس جگہ کھڑے ہوں گے یا اس سے ہٹ کے کھڑے ہوں گے؟ اگر ہٹتے ہیں تو صف ٹوٹتی ہے.
احادیث طیبہ کے اندر یہی ہے کہ ستونوں کے درمیان صف بنانے سے منع کیا گیا, اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نماز شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ ہمیں ستونوں کے درمیان سے دور کیا جاتا تھا نماز کے دوران, صفے ہم ہٹ کے بنائیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ستون درمیان میں ہوں گے تو قطع صف ہوگی, تو اس لیے جو صف بنانے والے ہیں مسجد کمیٹی کو ہی اس حوالے سے چاہیے کہ وہ اس انداز میں صفوں کو مقرر کرے کہ جس سے جو ہے وہ اپنا درمیان میں ستون آئے نہ,
صف کے درمیان نہ آئے.
ہاں یعنی ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات ستون درمیان میں آ رہے ہیں, لیکن مسجد کمیٹی اہل علم کی ہوگی یا وہاں پہ کوئی اہل علم ایسے ہوں گے کہ جن سے رہنمائی لینے کی وجہ سے وہ اس انداز میں صفوں کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ ستون کے آگے صف ہوگی، ستون کے پیچھے صف ہوگی، ستونوں کے درمیان صف نہیں ہوتی.
اور یہ تبھی ہوگا جب آپ پورے اپنے ہال اور اس وقت جو صف بندی ہے یہ آپ اس وقت ڈیزائنر سے یہ پوری چیزیں کر لیں
تو یہ ہو جائے گا.
ہو جائے گا نا، یہ ممکن ہے. آپ کی مسجد زیر تعمیر ہے ماشاءاللہ.
ہاں، تو اس میں بھی ہم نے یہی ستون تو ہیں لیکن ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ ہم اس کو اسی انداز میں بھی ڈیزائن
کریں.
کنز الایمان مسجد ہے نا گرو مندر پر،
ہاں تقریباً
دیکھیں اس میں یہی اچھا سسٹم کیا ہوا ہے کہ اگرچہ کہ تھوڑی سی تکلیف ہے اس میں بھی ستونوں کے پاس پڑھنے والے کو، لیکن انہوں نے جو بنایا ہوا ہے سسٹم وہ اچھا ہے. بلکہ فیضان مدینہ کو لے لینا، فیضان مدینہ کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ درمیان میں ستون تو موجود ہے لیکن صف جو بنی ہوئی آگے بنی ہوئی ہے اور پیچھے بنی ہوئی ہے، درمیان میں ستونوں کے درمیان میں صف نہیں بنتی. ہاں جب ایسا ہے کہ کسی جگہ پر کوئی بھی مسجد ہو اس میں نماز عید مثال کے طور پر اور اتنی زیادہ پبلک ہے کہ اب مسجد فل ہو گئی ہے تو پھر شریعت مطہرہ کے اندر اس کی اجازت ہے کہ پھر ان کے درمیان صفیں بنائی جا سکتی.
ٹھیک ہے. اور ہماری مسجد میں پلر ہی نہیں ہے پورا ہی،
ماشاء اللہ
اسی طرح. اور اس کی بنیاد وجہ یہی ہے کہ چونکہ 2010 میں تعمیرات کا یہ سلسلہ ہوا تھا تو حاجی امین صاحب خود کمیٹی کے اندر، تو انہوں نے باقاعدہ ان چیزوں کو یعنی ترجیح صورت میں دیکھا کہ پہلے ہم صف بندی کے معاملات دیکھیں اور پھر اس کے بعد یہ والے سلسلے میں ہوں، تو اس سے بھی اچھی طرح ہو گیا کام، یعنی پلر کے بغیر بھی. اور کئی مساجد ہیں آج کل بن رہی ہیں کہ جن میں پلر وہ نہیں ہوتا، اور اگر پلر رکھنا بھی ضروری بالکل ظاہر ہے اس کے لیے بھی بعض اوقات اخراجات کے معاملات ہوں، کیونکہ جہاں پلر نہیں ہے تو وہاں اخراجات زیادہ ہوں گے، یہ تو بات طے شدہ ہے. لیکن اگر رکھنے بھی ہیں تو اس میں بھی یہ گنجائش تو موجود ہے کہ ہم پہلے سے صف بندی کے معاملات اگر ہم نوٹ کر لیں کہ کون سی صف کہاں سے لے کر کہاں تک ہے، تو اس سے پھر بیچ والا یہ سلسلہ نہیں رہے گا. بہرحال مسئلہ تو بیان ہو گیا، لیکن اب کئی پرانی مسجدیں ہیں تو ان میں کیا کیا جائے، آپ حل کیا؟
وہی جو حل شروع میں عرض کیا نا، کمیٹی کو چاہیے کہ وہ اس انداز میں صفے بنائے اور ہو سکتا ہے کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہوتا کہ وہاں پر صف نہ بنے، ستون کے آگے بنے، ستون کے پیچھے صف،
اس طرح کا دے. اور جب عیدین ہے یا جمعہ وغیرہ تو پھر وہ بنا لیں، پھر وہ پراپر بنا. جی مزید سوال.
میرا نام سید مہتاب علی ہے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد جو آخری کی جو سنتیں پڑھی جاتی ہے وہ سنتیں موقعہ ہوتی ہیں یا غیر موقعہ؟
جی دیکھیں، پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ سوال کا جواب بھی عرض کرتا ہوں. اصل میں ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے، بزرگان دین تھے، ان کے نزدیک یہ معنی ہوتا تھا کہ جب وہ یہ سنتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے تو وہ اس پر عمل کرتے تھے،
اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی یہی معمول، بعد کے جو تابعین تبع تابعین وغیرہ سب کا یہ معمول رہا کہ یہ سنا کہ یہ سنت ہے تو اس پر عمل کیا. اب ہمارے دور کے اندر یہ معاملہ بالکل الٹ ہو گیا کہ جب یہ کہا جائے کہ یہ سنت غیر موقعہ ہے، سنت ہے تو ترک کر دینا، اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کو کرنا ضروری ہے ہی نہیں، یہ کیا ہی نہ جائے، تو بس فرض تو نہیں ہے نا، واجب تو نہیں ہے نا، سنت موقع تو نہیں ہے نا، تو یہ کر کے پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس لیے تھوڑی کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، آپ نے کبھی کبھی اس کام کو اس لیے چھوڑا تھا کہ پتہ چل جائے کہ اس کو چھوڑنا جائز ہے، نہ یہ کہ اس لیے کہ اس کو ترک ہی کر دیا جائے، اس کو چھوڑ ہی دیا جائے، ایسا نہیں ہے. تو جو جمعے کی آخری دو سنتیں ہیں اس کے بارے میں محقق قول یہی ہے کہ وہ ہیں سنت غیر موقع دا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑنے کی عادت بنا لیں، بلکہ اس کے بارے میں بہرحال اختلاف ہے علماء کا. ایک قول، ایک تعداد ہے علماء کی جو اس بات کی قائل ہے کہ سنت موقع دا ہے، اور ایک تعداد علماء کی ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ یہ سنت غیر موقع دا ہے، اگرچہ کہ قول یہی زیادہ صحیح ہے کہ غیر موقع دا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑنے کی عادت بنا لیں. وہ کبھی ایسا عذر آ گیا بندے کو تو اس نے اس کو چھوڑ دیا، ورنہ بہرحال چاہے یہ سنت ہو یا عصر و عشاء سے پہلے کی سنت غیر موقع ہو، اس کو چھوڑنے کی بلا وجہ عادت نہیں بنانی چاہیے.
موبائل میں غیر محرم کی تصویر رکھنا کیسا ہے؟
خود ہی پوچھ لیں اپنے آپ سے کہ جو سوال کر رہے ہیں، کیا ایسا واضح نہیں ہے کہ غیر محرم جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر محرم ہے تو، اور پھر اس کی تصویر رکھ رہے ہیں؟ اور میں زیادہ نہیں کہتا، بہرحال یہ ناجائز و حرام ہے. اگر یہ عورت اس کے لیے نامحرم ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے گھر کی خواتین بھی کسی اور کے لیے نامحرم ہوں گی، اب اس کے اعتبار سے وہ پوچھ لے کہ ان کے موبائل میں ان کی تصویر رکھنا کیسا ہے، یہ خود عقل سے کہے گا کہ درست نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی اجازت نہیں ہے، یہ ناجائز و حرام ہے.
اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے دینی شرعی مسائل ہیں سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
ہادیو رہنما ہمارے غلاما, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.